أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور سورہ قمر کا تعارف پیش کریں. لیکن سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ مجید اور اس کا ترجمہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.
بے نام خدائے رحمان و رحیم. قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا، اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے. انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے. اور بتحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو کفر سے باز رہنے کے لیے کافی ہیں.
ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد اور اس کے ترجمے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ قمر کے تعارف کے ساتھ. ہمارے معزز مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی ہمارے درمیان موجود ہیں جو سورہ قمر کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پچھلے پروگرام میں قبلہ آپ نے ایک مختصر اور ایک اجمالی تعارف پیش کیا تھا سورہ قمر کا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اس کا دوسرا حصہ، جس میں کچھ اور مزید آیات پہ ہم گفتگو کریں گے. آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم نے نحس دن کا ذکر کیا ہے، تو دنوں کے حوالے سے نیک اور نحس یا سعد اور نحس ہونے کی حقیقت کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على اهله. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
دیکھیں، جہاں تک نحس دن کا تعلق ہے یا سعد اور مبارک دن کا تعلق ہے، تو دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. خود اس سورہ کی 19ویں آیت کریمہ، جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک مسلسل نحس دن میں جو ہے وہ تیز آندھی کو بھیجا. اس کے علاوہ سورہ دخان کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ میں ذکر ملتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نحس دنوں میں ان کے اوپر جو ہے وہ آندھی کو بھیجا، کہ جو عذاب کے طور پہ تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نحس دن، جس کا تذکرہ میں نے بتایا کہ ان آیتوں میں ہوا ہے، یا سات دن جس کا تذکرہ ہوا بھی میں اس کو عرض کروں گا، تو اس نحس دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے دن ہیں سب، کیونکہ ملتا ہے کہ جیسا کہ سورہ دخان میں ہے کہ فارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی ایام النحسات، کہ ہم نے نحس دنوں میں ان کے اوپر جو ہے وہ
عذاب نازل کیا
اور آندھی کو بھیجا، تیز آندھی کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سات، یعنی کہا گیا کہ یہاں پہ نحس دنوں سے مراد آٹھ راتیں اور سات دن ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آٹھ راتیں اور سات دن جو ہفتے میں ہوتے ہیں وہ سب کے سب نحس ہو گئے، اور اب تک وہ نحس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. دوسری بات یہ کہ جو اس سورے میں کہا گیا کہ نحس دن ہم نے جو ہے وہ آندھی کو بھیجا جو عذاب کے طور پہ تھی، تو یہ دن کا کوئی خاص حصہ تھا جس میں جو ہے وہ عذاب نازل ہوا تھا. اس سے مطلب یہ نہیں کہ پورا دن جو ہے وہ نحس ہو گیا. تو ایک تو کہ نحس دن کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، اسی طرح سے سعد دن کا تذکرہ اور وقت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں.
سعد یعنی مبارک اور نیک اور اچھا دن.
اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں اس کی حقیقت کیا ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے سلسلے میں کہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا. وہ مبارک رات کون سی ہے؟ وہ سورہ ان انزلنا میں اس کا سورہ قدر میں اس کی توضیح دی گئی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ شب قدر ہے کہ جو ہزار راتوں سے بہتر ہے. اس کے بعد آگے جو آیت پائی جاتی. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ مبارک دن کا بھی تذکرہ ہے, مبارک وقت کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں, اور نحس دن کا بھی تذکرہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن بذات خود نحس ہوتے ہیں. جس سے مثال طور مشہور ہے کہ دوشنبے کے دن خدا نخواستہ نحس ہوتا ہے,
یا جس طریقے سے بعض اقوام میں یا بعض علاقوں میں بعض تاریخیں منحوس مانی جاتی ہیں, نحس مانی جاتی ہیں, کہ اگر اس دن گھر میں رہیں گے تو نہ جانے کیا مثلا مصیبت آ سکتی ہے, اس لیے گھر سے نکل جانا چاہیے, یا اور اس طرح کے دیگر جو ہمارے یہاں بعض لوگوں کے درمیان چیزیں پائی جاتی ہیں.
جی, تو یہ جو ہے کہ مثلا اگر عذاب نازل ہوا ہے کسی خاص دن, دوشنبے کے دن یا بدھ کے دن مثالی طور پر, تو یہ اس دن کی جو نحوست جو کہا جاتا ہے ایک طرح سے, وہ اس عذاب کے نازل ہونے کی وجہ سے, یعنی کیا, یعنی چونکہ اس عذاب کے دن کی یاد دلاتا ہے وہ دن, لہذا اس دن کو جو ہے نحس کہا جاتا ہے.
لیکن بذات خود وہ دن جو ہے وہ, یا وہ رات یا وہ کوئی خاص گھڑی اور وقت, وہ خود نحس
نہیں, کیونکہ اللہ کی مخلوق, اللہ نے ساتوں دنوں کو اللہ نے بنایا. اسی طرح سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دن جو ہے وہ مبارک, سال طور پر 27 رجب کا دن ہوا, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے, یا آپ کی بعثت کا دن ہے, یا امام زمان علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت و سعادت کا دن ہے, یا خود تیار رجب جس سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں, یا جو ایام رجب میں جو ولادتوں کا ایام ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ حادثہ جو اس دن رونما ہوا اس کی وجہ سے یہ دن بابرکت ہے اور سعد ہے. یا یہ کہ جو نحس کہا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ جو حادثہ اس دن رونما,
جو عذاب نازل ہوا کسی,
اس کی وجہ سے وہ نحس ہے. اور ایک طرح سے گویا کہ وہ دن ہم کو یاد دلاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے وہ اسی برائی میں مبتلا ہو جائیں کہ جس برائی کی وجہ سے فلاں قوم پہ عذاب نازل ہوا تھا, اس عذاب نازل ہونے کی وجہ سے وہ دین ان کے لیے نحس ہو گیا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک تنبیہ اور ایک درس ہے کہ کیسا انہی گناہوں میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں, اور وہ نحوست جو عذاب کی شکل میں ان پر آئی تھی وہ ہم پر بھی آ جائے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بذات خود نہ دن جو ہے وہ سعد ہوتے ہیں اور نہ نحس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ بذات یعنی دن کا نحس ہونا یا دن کا سعد ہونا ان حادثات کی وجہ سے جو حسن رون. مثال طور پر کہا جاتا ہے کہ 10 محرم جو ہے وہ نحس دن ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نہیں بذات خود 10 محرم نحس نہیں ہے, بلکہ چونکہ اس دن فرزند رسول نواس رسول امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ مظلومانہ طور پہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا, اس لیے اس دن کو جو ہے نحس. یہ کہا جاتا ہے کہ 18 ذلحج کا دن جو ہے وہ مبارک دن ہے, اس کی وجہ سے بذات خود 18 ذلحج مبارک دن نہیں, بلکہ چونکہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنایا تھا, اس وجہ سے مبارک دن ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ دن نہ بذات خود جو ہے وہ سعد ہیں اور نہ نحس ہیں, بلکہ ان کے جو اگر نیک اور سعد ہیں تو ان حادثات اور واقعات کی وجہ جو اس دن رونما ہوئے اور یاد دلاتے ہیں ان واقعات کی, اگر نحس ہیں تو اس وجہ سے کہ جو ان حادثات جو عذاب نازل ہوا ہے, جو حادثات اس دن رونما ہوا ہے اور یاد دلاتے ہیں ان دنوں کے جس دن جو یہ حادثہ واقع ہوا ہے,
اس وجہ سے وہ نحس ہوئے, ورنہ خود بذات خود دن اور رات نحوست نہیں رکھتے اور نہ ہی کوئی اس میں خوبی پائی جاتی ہے. یہ دن اور رات پروردگار کی مخلوق ہے, اور اگر انسان اچھے اعمال کرے گا, کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ اس کے لیے مبارک دن ہے, اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو وہ اس کے لیے اچھا دن نہیں ہے.
یہ جیسے آپ نے اشارہ کیا مثال طور پر, جیسے کہ 3 تاریخ ہے 13 تاریخ مثال, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی شاید اشارہ کیا, 3 رجب 13 رجب ہوئی, یا مثال طور پر 3 شعبان کی تاریخ ہوئی, یہ سب تاریخ ہوئی جس میں بعض ائمہ کی ولادت ہے. اگر نحس تاریخ ہوتی تو ولادت اس دن ان معصوم ہستیوں کی ولادت واقع نہ ہوتی, یا خود جو ہے دوشنبے کے دن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا دن جو ہے وہ آپ کی ولادت بسعادت کا دن ہے. اگر واقعی بذات خود یہ منحوس دن ہوتا تو آپ کی ولادت ایسے دن جو کہ ظاہر سی بات ایک ایسی بابرکت شخصیت کی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا اور اسلام, تو یہ جو ہے وہ منحوس اگر ہوتا تو اس دن آپ کی ولادت
نہیں ہوتی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے قبلہ. البتہ میرے ذہن میں اور بھی اسی ذیل میں جزئی سوالات آ رہے ہیں, لیکن ایک اہم سوال جو, اور وہ سوالات یہ ہیں, اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی نقطہ ہو تو بیان فرمائیے گا, لیکن اصل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دنوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے. یہ تو آپ اس کا جواب دیجئے گا, لیکن اگر اسی دوران کوئی نقطہ جو میرے ذہن میں سوالات ابھر رہے ہیں ان حوالے سے بھی کچھ ہو تو بیان کیجئے گا. وہ یہ کہ جیسے ہمارے ہاں ایک بہت ہی مشہور و معروف چیز ہے جنتری, اور جنتری میں پورے سال کا جو کیلنڈر ہوتا ہے اسلامی وہ پہلے سے چھاپ دیا جاتا ہے, اور اس کے آگے جو ہے وہ ایک پوری فہرستوار جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ نحس ہے, یہ دن جو ہے وہ نیک ہے, یہ دن اچھا ہے, یہ دن برا ہے, یہ دن شادی کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ دن مکان خریدنے کے لیے اچھا نہیں ہے, یا یہ دن اس کے بالکل برعکس شادی کے لیے اچھا ہے, فلاں چیز کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی اسی کے ذیل میں یہ بات آ رہی ہے. تو لیکن پہلے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ان کی گفتگو, ان کا قول, ان کا فعل وہ ہمارے لیے حجت ہے, دلیل ہے, تو لہٰذا ہم اس کی پیروی کریں گے. تو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟
دیکھیں بہت ہی اچھا سوال ہے اس لحاظ سے کہ مطلب ہمارے سماج میں بعض لوگ اس میں مبتلا ہیں, اور اس حد تک مبتلا ہیں کہ اس میں بہت ضروری کام بھی اگر پیش آ جاتا ہے تو وہ ان نحس دن جس کو کہتے ہیں یا نحس تاریخ, اس کی وجہ سے وہ ضروری کام بھی جو ہے وہ انجام نہیں پاتا, اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہمارے سماج میں پیدا ہوتے ہیں, اور بہت سی رکاوٹیں اس طرح کے جو نظریات ہیں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کی سیرت کیا تھی, ان کی کردار کیا تھا, ان کا کیا عکس العمل تھا اس سب سلسلے میں. تو جب روایات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں, یعنی معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں ان پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایتیں وہ ہیں کہ جو نحس دنوں کی تائید کرتی ہیں, البتہ یہ روایتیں وہ ہیں کہ جو پیروان اہل بیت کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں ان سے یہ روایتیں آئی ہیں, یعنی اہل بیت علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کی کتابوں میں دوسرے فرقوں سے یہ روایتیں آئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ دن نحس ہے, یہ دن یہ تاریخ نحس ہے, اس طرح کی. لہذا ملتا ہے کہ اسی تائید میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام ابی نواس ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا, لیکن جو ہے وہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ بعض نحس دن آ گئے اور جو میرے لیے جو ہے وہ مجبوری کا سبب بن گئے, اور میں جو ہے وہ ضرورت سمجھتے ہوئے بھی گھر سے نہیں نکل سکا
اور آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا
اور میں ضرورت سمجھ لیکن پھر بھی نہیں, کیونکہ میں اس کا عقیدہ رکھتا تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ اس سے مخاطب ہوتا کہ جو لوگ بھی ہماری ولایت رکھتے ہیں یہ ہماری ولایت خود ان کا محافظ ہے اور ان کے لیے حرز ہے, اور ہماری ولایت کو رکھ کے انسان چاہے وہ جو ہے وہ بیچ سمندر میں چلا جائے, چاہے وہ جو ہے وہ بیابانوں میں چلا جائے, یا درندوں اور حیوانوں کے درمیان گھر جائے, یا دشمنان جنوں انس جو بھی ہیں, جنوں جو بھی دشمن ہیں ان میں اگر گھر جائے, اگر ہماری ولایت ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
سبحان,
شرط یہ ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ رکھو اور ہماری ولایت کو خالص کر لو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو اس کے بعد گھر سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا بہتر راستہ ہے کہ تم دعا پڑھ لو, تم قرآن پڑھ لو, تم جو وہ صدقہ دے دو اس کے بعد نکلو. ایک یہ روایتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں اور عقیدے انسان کے راہ میں حائل ہوتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دے انسان اور قرآن پڑھے, جو دعائیں وارد ہوئی ہیں
اس غلط اندیشے کو دور کرنے کے لیے اور شک کو دور کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ صدقہ دے کے نکلے اور دعا کر کے نکلے
جی,
اور توکل کر کے نکلے پروردگار کی راہ میں کہ میں انشاءاللہ اچھے کام کے لیے نکل رہا ہوں اور یقیناً اس میں برکت ہوگی.
جی اچھا, دوسری روایتیں وہ ہیں کہ جو شدت سے اس عقیدے کی نفی کرتی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دن نحس ہوتے ہیں یا اس دن کام کرنا چاہیے, اس دن کام فلاں کام نہیں کرنا چاہیے, تو وہ شدت سے اس کی نفی کرتے ہیں. جیسا کہ ملتا ہے خود وہ مشہور واقعہ حضرت علیہ السلام سلسلے میں کہ جب آپ جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے تو ایک نجومی جو ہے وہ صد راہ ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اس وقت جو آپ نکل رہے ہیں حتماً آپ کو شکست ملے گی اور اس وقت آپ نہ جائیے,
یعنی یہ وقت جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب نہیں.
اپنے حساب و کتاب کے اعتبار سے نجومی وہ ہے کہ جو اپنے حساب و کتاب کے لحاظ میں کہتے ہیں کہ جو اگر آسمان میں ایسے حادثات رونما ہو رہے ہیں تو زمین پہ اس کا اثر یہ ہوگا,
جیسے قمر در اقرب ہے یا نہ جانے کون سا ستارہ جو ہے وہ کیا ہو گیا.
جی ممکن ہے وہ جزئی اثر رکھتے ہو لیکن کہ کلی اثر رکھتے ہوں واقع اور بے ضرورت ایسا ہو ایسا نہیں ہے. تو امام کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ اس عقیدے کو مانے، گویا کہ اس نے یعنی تمہاری بات کو اگر مان لے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے قرآن کی بھی تکذیب کی ہے، قرآن کو بھی جھٹلایا ہے اور خدا کو بھی جھٹلایا.
اللہ،
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں. اس بار کہتے ہیں سیرو بسم اللہ، اللہ اسم اللہ، اللہ کا نام لے کے حرکت کرو. اور اس بار ملتا ہے کہ وہاں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کر کے جاتے ہیں، اور آپ کو فتح بھی ملتی ہے، اور وہ خوارج اس میں اکثر کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، صرف چند لوگ بچتے ہیں. تو یہ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی امام ائمہ نے ایک دم رد کی. یا ملتا ہے مثال طور پر ایک دوسری جگہ کے اوپر ائمہ کی سیرت میں کہ ایک شخص جو ہے وہ امام علی نقی فرزند رسول امام علی نقی علیہ السلام کی
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم خدمت میں آنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو ہوتا یہ کہ شروع سے میرے ساتھ حادثات رونما ہونا شروع ہوتے. وہ کس طرح سے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں نکلتا ہوں تو میری انگوٹھی پتھر سے ٹکراتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ایک سواری تیزی سے میرے پاس سے گزرتی ہے اور میرے شانے میں چوٹ لگتی ہے اس سواری کی وجہ سے. پھر میں آگے بڑھتا ہوں لیکن بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ میں بھیڑ سے نکلنا چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے پھٹ جاتے ہیں. اب وہی جو ہم لوگ جس طرح بعض لوگ ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، بعض افراد کہتا ہے کہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آج نہیں ہے معلوم کون سا برا دن ہے کہ جو حادثات میرے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، وہی مثلاً کہ دن نحس ہوتا ہے اس عقیدے. اس بعد کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں شرف یاب ہوتا ہوں، جب امام خدمت میں پہنچتا ہوں تو امام اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے حسین، حسین بن مسعود اس کا نام بہت ہوتا ہے، اے حسین تم جو ہے وہ ہمارے ارد گرد رہتے ہو، ہمارے آس پاس رہتے ہو، اس کے باوجود اس طرح کی گمان رکھتے ہو اور اپنے گناہ بے گناہ کے گردن پہ ڈالتے ہو، یعنی وہ دین کے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس کے گردن پہ ڈالتے ہو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو عذاب اور عقاب اللہ کے ہاتھ میں، اور بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کی سزا اللہ فوراً جو ہے اس دنیا میں دیتا ہے، اور بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کی سزا قیامت میں دے گا. یہ گناہ جو تم مرتکب ہوتے ہو کہ دن کے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور اس بے گناہی کی وجہ سے اس کی مذمت کرتے ہو، اللہ اس کی وجہ سے تم کو سزا دیتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شدت سے منع کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ تم اپنے گناہ جو ہے دن کے گردن پر، کیونکہ دن برا تھا ایسا میرے ساتھ ہوا، بجائے کہ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے گناہ کو دیکھو، اپنی معصیت کو دیکھو، تم اپنے گناہ کو جو ہے وہ دن کے گردن پہ ڈالتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ جو ہے وہ آج ایسا ہو جو کہ دن برا تھا. تو کہنے مطلب یہ کہ دو طرح کی یہ روایتیں، یہ ایک روایت وہ جو تائید کرتے ہیں کہ ایام جو ہے برے ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ وہ روایتیں کہ جو غیر فرقوں سے ہمارے یہاں آئی ہیں، ایک وہ روایت جو ہماری کتابوں میں ملتی ہیں اور ائمہ کی سیرت میں جو ملتی ہے، وہ یہ کہ شدت سے نفی کرتے ہیں. تو اس کو کیسے ہم جمع کریں؟ جمع کرنے کا مطلب یہ کہ کہا گیا ہے کہ ان جو نحوست کے ایام ہیں، یہ جو نحوست کی تاریخ ہے، اس میں ان کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب بہتر یہ ہے کہ انسان اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو جمعہ کا دن مبارک قرار دیا گیا ہے، جمعرات کے دن بہتر قرار دیا، مثلا اس طرح کے دن
یہ صدقہ دے کے جو ہے وہ اس عمل کو انجام دے. تو میں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مجھ جیسے لوگ اور بہت سے ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں کہ جو ان مسائل میں مبتلا ہوں، اور دنوں کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے، یا بعض چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فکر رکھتے ہوں اور عقیدہ رکھتے ہوں کہ یہ دن جو ہے وہ منحوس ہے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ قمر کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب.
سورہ قمر. شق قمر کو قرب قیامت کی علامت گردانا گیا ہے، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. نصیحت حاصل کرنے اور عبرت پکڑنے کی دعوت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے اور ان پر بلا نازل کر کے نصیحت حاصل کرنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور نصیحت کے لیے عذاب اور بلا نازل کرنے کی بجائے قرآن کو بطور رحمت و نصیحت نازل کیا. اس لیے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح اور قوم لوط کو نصیحت دینے کے لیے نازل ہونے والی ہر آفت کے بعد اس بات کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کا آسان ذریعہ بنا دیا ہے. آسانی کی ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ جن باتوں سے انسان کو نصیحت حاصل کرنا ہوتی ہے انہیں نہایت سلیس اور واضح الفاظ میں مختلف انداز بیان میں تکرار کے ساتھ بیان کیا تاکہ آسانی سے لوگ ان نصیحتوں کو ذہن میں اتار. یہ دن قوم عاد کے لیے نحوست کا دن تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس دن میں نحوست ہے. یوم سے مراد زمانے کا ایک حصہ ہے خواہ کئی دن ہو، کیونکہ دیگر آیات میں ایام النحسات کہا ہے. سورہ حقہ کی آیت نمبر 7 میں ان ایام کی تعداد 8 بتائی ہے. آیت نمبر 23 میں استعمال ہونے والا کلمہ نذر مصدر ہے، انذار کے معنوں میں ہے، اور نذیر کی جمع بھی نذر ہے. قرائن سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ نذر مصدر ہے یا نذیر کی جمع. سورہ قمر کی آیت نمبر 24 میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ایک انسان کی پیروی کو کم عقلی سمجھتے تھے. سعور کے معنی دیوانگی کے ہیں. سحر مستمر، ہمیشہ کا جادو کہنا، خود اپنی جگہ ایک دلیل ہے کہ مشرکین نے اس سے پہلے متعدد معجزات کا مشاہدہ کیا ہے. یعنی معاملے کا ایک انجام ہوتا ہے جس پر پہنچ کر اس کی اصلی حالت سامنے آ جاتی ہے. اگر یہ دین حق پر مبنی نہیں ہے تو کل اپنے انجام کو پہنچ کر فاش ہو جائے گا، ورنہ تم اپنے انجام کو پہنچ کر رسوا ہو جاؤ گے. ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھی، ان کو قیامت کے بارے میں بتایا گیا تھا اور وہ اس کے منکر تھے. اس کی نوعیت اور اس کی ہولناکی کا وہ تصور تک نہیں کر سکتے. بڑی ندامت کے ساتھ آنکھیں خشوع کی حالت میں ہوں گی کہ یہ وہی نئی زندگی ہے جس کے ہم منکر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی.
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام پیام رحمان چل رہا ہے کہ جس میں سورہ قمر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ، بہت ہی اہم گفتگو ہے، چونکہ یہ مسئلہ اگرچہ اس سے بھی زیادہ اہم مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے لوگ، عوام جو ہے وہ ان مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں بعض جہات سے اور بعض پہلوؤں سے، ہر اعتبار سے تو خیر نہیں. تو لہٰذا اس چیز کی جو ہے وہ وضاحت فرما رہے تھے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کے حوالے سے، نحس دن اور مبارک یا سعد دن کے حوالے سے کیا فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ دو احادیث اور دو طرح کی روایات ہیں. ایک طرح کی روایات وہ ہیں کہ جو دوسرے فرقوں سے، دوسرے اسلامی فرقوں سے ہمارے مکتب میں آئی ہیں، جس میں کسی حد تک ان کی تائید کی گئی ہے. اور کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جو خود مکتب اہل بیت میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، جس میں صراحت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ان روایات کی، یعنی دنوں کے نحس ہونے کے حوالے سے رد کیا گیا.
مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ سنتے ہیں کہ بدھ کے دن جو ہے وہ اگر کوئی حجامت کرے، حجامت مطلب وہی گندا خون جسم سے نکلوانا،
بدن کا جو کثیف خون ہوتا ہے وہ نکلوایا جاتا ہے،
تو اگر یہ کرتا ہے تو اسے یہ مرض ہوتا ہے. تو امام اس کے فوائد بیان کرتے ہیں بجائے کہ نقصان کا، اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اسے زخم نہیں ہوگا، زخم جو بدبو نہیں ہوگی مثلا، کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا، اسے فوائد ذکر کرتے ہیں.
بہت سی بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں.
تو اسے عقیدے کے مجھے سوچا تھا کہ بدھ کا دن جو کہ برا ہوتا ہے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس زمانے میں بھی واقع جو دوسروں سے اب شاید ہمارے اندر یہاں یہ زیادہ پیدا ہے، دوسرے ممکن دوسرے فرقوں میں اس طرح کا عقیدہ نہ ہو، لیکن وہ روایتیں سبب بنے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ عقیدہ اور زیادہ جڑ پکڑ لے. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ دو طرح کی روایت، ایک روایت ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں سے ہمارے یہاں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نحس ایام کو تائید کرتے ہیں، کہتے ہیں نحس ایام ہیں. دوسری وہ روایتیں کہ جو مکتب اہل بیت سے ہیں جو ان کی نفی کرتی ہیں اور تائید کرتی ہیں، جیسے جنتری وغیرہ میں جو ذکر ہوتا ہے وہ غالباً انہی روایت کی بنیاد پر ہے کہ جس میں جو دوسرے فرقوں سے ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا، اسلام پر، اللہ پر، قرآن پر عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے ارادے میں ضعف پیدا کرتی ہیں، سستی پیدا کرتی ہیں. ورنہ آپ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو دوشنبے کو سفر بھی کرتے ہیں، بدھ کو سفر بھی کرتے ہیں، اور وہ غلط تاریخیں جو ہم کو غلط کہتے ہیں، جن کو 13 تاریخ 3 تاریخ، اس میں ہر کام کچھ نہیں ہوتا ان کو، یا خود جو ہے وہ علماء حضرات آپ دیکھیں کہ وہ انہی دنوں میں کہ جب جو ہے وہ شنبے کے دن ہوتا ہے بدھ کوئی پروگرام کوئی رکھ رہا ہے تو اس پہ سفر کرتے ہیں جاتے ہیں. بھائی اگر یہی ہو جائے کہ دن برا ہے سفر نہ کرو تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے گا ایک طرح سے,
درہم برہم ہو جائے.
اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا یہ گیا ہے کہ پہلے تو یہ کہ ان سب چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے, ایک مسلمان اور ایک مومن کو دھیان نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر وہ اس کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے, اس کا ارادہ اتنا قوی نہیں ہے, تو اس کا علاج اور اس کا چارہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے, ائمہ علیہ السلام سے توسل کرے اور صدقہ دے, جو دعائیں ہیں دعائیں پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ کہہ کے نکلے, جس مقصد کے لیے جانا چاہتا ہے جائے, اللہ اس کو جو اس مقصد میں کامیاب کرے گا. اور وہ ان سب چیزوں کو کی طرف اگر زیادہ دھیان دے گا ظاہر اس کے ارادے میں ضعف پیدا ہوگا. اس کا علاج کا طریقہ ہی جو میں نے بیان کیا, اگر اس طرح کے افراد ہیں تو وہ اس طرح سے اپنے اس جسے کہ ایک طرح کی بیماری ہے, ایک طرح کی جو کمی ہے, اس کا علاج وہ کر سکتے ہیں.
اچھا قبلہ, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی جس میں تحقیق کی ضرورت ہے, جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے. فرض کریں جناب شادی کے بعد لڑکی اور لڑکے میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دن جو تھا جس دن آپ کی شادی ہوئی یہ بڑا منحوس دن تھا, شاید اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. یا کسی نے گھر خریدا, گھر میں کوئی مسائل پیدا ہو گئے تو کہتے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ منحوس دن خریدا تھا. تو یہ میرے خیال میں اپنی ایک رائے بیان کر رہا ہوں یہاں پہ, یہ اصلا دنوں کے اوپر یا دن کو گناہگار ثابت کرنا, دن کو مجرم ٹھہرانا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ یہ مقامات وہ ہیں, شادی کا مقام ہے یا فرض کیجئے مکان خریدنے کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں, وہاں تحقیق اور جستجو کریں. شادی کے لیے کہا پہلے جستجو کریں, لڑکی کو جانچے پڑتال کریں اس کی, اسی طرح لڑکے لڑکی والے لڑکے کو دیکھوئے, اور مکان کے حوالے سے بھی تحقیقات کریں, پھر اس کے بعد خریدیں, توکل علی اللہ اور صدقہ دے کے.
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کو واقعہ وہ چاہنے والا جب نکلتا ہے آپ سے ملنے کے لیے, اور راستے میں متعدد حادثات اس کے ساتھ رونما ہوتے ہیں, اور وہ سارا قصور جو دن کے اوپر ڈالتا ہے, امام کے پاس پہنچتا ہے تو امام اس کی سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہمارے ارد گرد رہتے ہو, یعنی ہمارے چاہنے والے ہو, کہ پھر یہ خیال اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اپنے گناہ جو ہے وہ دن کے گردن پہ ڈالتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ انسان کے جو بھی تکلیف, جو بھی مصیبت ہو, جو بھی پریشانی پہنچتی ہے, وہ اس کے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے, جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے, جو معصیت کی ہوتی ہے. دن بذات خود کوئی نہیں برے ہوتے ہیں, سب اللہ کے مخلوق ہیں, یہ ہمارے گناہ ہیں کہ جو ہمارے پریشانی اور ہمارے مشکلات کا سبب بنتا.
ابھی آپ نے دوران گفتگو ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کیا تھا, اور ہم بھی اس نقطے سے ایسے ہی سرسری گزر گئے, لیکن مجھے محسوس اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ واقعاً اگر ہم اس نقطے پہ متمرکز ہو جائیں اور بہت ہی دقت اور توجہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعاً جو کچھ ہے وہ ہمارے اعمال ہیں, اور اس سے پہلے, اعمال سے بھی پہلے, انسان کا ایمان پروردگار عالم پر, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, اور بالخصوص آخر میں جو مرحلہ آتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا, کہ جو شخص ولایت میں کامل ہے یقیناً اسے پھر ان چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے. قبلہ ایک اور سوال یہاں پہ, اب اس موضوع سے ہم آگے بڑھتے ہیں, کہ چونکہ اگر اسی موضوع پہ گفتگو کرنا ٹائم ہمارے پاس نہیں رہے گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ اسی سورے کے اندر ایک اہم چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق, ایک اندازے سے خلق کیا گیا ہے. تو اس اندازے سے کیا مراد ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟
جی, یہ آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہوا ہے, جس میں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے تحت پیدا کیا. آپ دیکھیں اس آیت کی وضاحت, ہم خود جب کائنات پہ نظر کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے سامنے اس کی تفسیر آ جاتی ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کائنات کی ہر مخلوق, کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ زمین ہو, آسمان ہو, چاند ہو, سورج ہو, ستارے ہوں, پرندے ہوں, مختلف دیگر حیوانات ہوں, سب اپنے اندر ایک خاص نظم کو لیے ہوا, خاص جو ہے وہ. اچھا, اسی کائنات میں جو خاص نظم ہے, جو خاص حساب کتاب جو اللہ نے پیدا کیا ہے کائنات کو, اسی خاص حساب کتاب اور اندازے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سائنسداں جو ہے وہ انہی کے تحت آنے والے جو رونما ہونے والے واقعات ہیں ان کی پیشین گوئی کرتے ہیں. مثال طور پر اتنے سال کے بعد چاند گہن ہوگا, اتنے سال کے بعد سورج گہن, فلاں حصے میں چاند گہن ہوگا, فلاں حصے میں نہیں ہوگا, کب زلزلہ آئے گا, کب یہ ہو, کب بارش ہوگی, کب کیا ہوگا, یہ سارے اسی دقیق نظام کی بنیاد پر, دقیق حساب کتاب جو کائنات میں اللہ نے رکھا ہے, اس کے اگر یہ نہ ہو تو یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کب کیا ہونے والا ہے. اچھا دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایسا حساب کتاب رکھا ہے کہ بعض چیزوں کو بعض کی غذا بنا کے ایک اعتدال قائم ہے. مثال بعض جانور ہیں جو دوسرے جانور کو کھاتے ہیں، وہ جانور دوسرے جانور کو کھاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے اعتدال کائنات میں باقی ہے، نسل بھی چل رہی ہے. اگر مثال طور پر جو ہے وہ جو شکاری پرندے ہیں، وہ چھوٹی جو چڑیے جو ہوتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں، وہ بھی ایک حد تک شکار کرتے ہیں، وہ اگر زیادہ شکار کر لیں تو ان کی جو نسل ختم ہو جائے گی. اور یہ جو شکاری پرندے ہیں ان کی بھی انڈے جو دیتے ہیں بہت کم مقدار، کیونکہ اگر بہت زیادہ انڈے دیں گے اس سے زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو یہ خود سبب بنیں گے یہ چھوٹے جو پرندے نیست و نابود ہوئے. تو دیکھیں مطلب ایک خاص نظام. اچھا اس کے بعد جب جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ جاتے ہیں، ہر ستارہ ہر جو ہے وہ سیارہ، ایک خاص نظم کہاں ملے؟ نظم ایسا ہے کہ اگر ذرہ برابر ان کے درمیان جو ہے وہ خلل واقع ہو جائے تو کائنات جو ہے درہم برہم،
ان کے درمیان جو اعتدال ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے.
حساب کتاب خود ایٹم کو آپ لے لیجئے کہ جہاں جا کے انسان کی فکر ہے یقیناً جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، خود ایٹم میں اللہ نے کیا قدرت رکھی ہے، اور آج جو ہے وہ ایٹم کے ذریعے جو ہے کس طرح سے کے فائدے حاصل کیے جا رہے ہیں. اور بات ہے کہ بعض ممالک وہ ہیں کہ جو اسلحے اسے بناتے ہیں اور انسانیت خلاف، کہ بعض ممالک جمہوریہ اسلام ایران مثلا ایک ایسا ملک ہے کہ جو اس سے جو انسانی اور بشری فائدے سے الیکٹرک پیدا کرنا ہے یا جو ڈاکٹری اور معالجے وغیرہ جو اس میں استفادہ کریں. مطلب یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہر چیز میں ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا حساب کتاب رکھا ہے کہ اس سے دنیا جو ہے وہ کتنا فائدہ اٹھا. یہ اور بات ہے کہ جو جن کی نیت بری اس سے برا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کی نیت صاف ہے، جن کے پیش نظر اللہ ہے، جن کی پیش نظر جو ہے وہ انسانیت خدمت، اس سے جو ہے وہ اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا اسی دقیق نظام کی بنیاد پہ معلوم ہوتا ہے جو دقیق حساب کتاب کائنات میں اللہ نے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ کسی لاشعور نے پیدا نہیں کی ہے، یعنی یقیناً جس نے اس کو پیدا کی خلق کیا ہے وہ یقیناً ایک لامحدود شعور کا حامل ہے، اور وہ خالق شعور ہے. اور اسی لیے ان لوگوں کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی، ایک ایکسیڈنٹل کیس ہے، خود بخود وجود میں آ گئی ایک دھماکے کے ذریعے. کیسے ممکن ہے کہ جو ایک دھماکے میں اتنی قدرت ہو کہ دھماکہ ہو اور ہر چیز کے اندر ایک حساب کتاب ہو، ایک نظم ہو،
ایک دھماکے کے اندر اتنا شعور ہو کہ وہ پوری کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کر دے اور اسے خلق کر دے،
نظم کا حساب کتاب اس کو دے دے ایک نظم. تو اس کا وہ خود نظریہ باطل ہو جاتا ہے جب ہم کائنات میں جو حساب کتاب اللہ نے رکھا
اور جو نظم دیکھتے ہیں. جی قبلہ یقینا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی سے ہمیں پروردگار کی خلقت کا، اس کی وحدانیت کا اور اس کے ایک ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر سسٹم، ہر نظام یا ہر چیز جس نظام کے تحت چل رہی ہے وہ ایک بنانے والے کے حکم پر اور اس کے امر پہ چل رہی ہے اور گھوم رہی ہے. یقیناً اس میں بھی بہت سارے نقطے نکل سکتے ہیں، اور میرے ذہن میں کچھ اور سوالات بھی آ رہے تھے، لیکن ایک دو سوالات چونکہ اور بھی کرنے ہیں اس سورے کے حوالے سے، تو میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اگلے سوال کی طرف جاؤں گا. اور وہ یہ کہ جب ہر چیز، حتیٰ ہمارے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں، چونکہ ہمارے اعمال، ہمارا سب کچھ کرنا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور
کل شئ خلقنا ہو بقدر، ہر چیز کو ہم نے ہر چیز کو خلق
ایک مقدار کے تحت،
ہمارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا. جی
تو کیا ہم بے اختیار ہیں؟ یعنی ہمارے اعمال اور ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس پہ؟ یہاں وہی جبر و اختیار والی بات آتی ہے، تو میں اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں.
یعنی گویا کہ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال بھی اللہ کے مخلوق.
بالکل بالکل.
اور جب ہمارے اعمال اللہ کے مخلوق ہو گئے تو اس کا مطلب ہم بے اختیار ہو گئے، اور اللہ کا کوئی اختیار جو ہے وہ اللہ کا پورا اختیار ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، یقیناً یہاں سے جو ہے وہ تین نظریے وجود میں آتے ہیں. ایک نظریہ وہ ہے جو جبر کے قائل ہو جاتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طریقے سے اللہ کے ارادے و مشیت کے تحت ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں. یہ نظریہ وہ ہے کہ جو جبریوں کا نظریہ ہے کہ جو یقیناً اللہ کی عدالت کے خلاف، اس لیے کہ اس نظریے کے مطابق اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ظاہر سی بات اس گناہ کے بدلے میں سزا دے گا، اور جب یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا اپنا اختیار نہیں، اللہ نے مجبور کیا ہے اس کو گناہ، یعنی ایک طرف اللہ مجبور کر رہا ہے کہ گناہ کرے،
اسے سزا بھی دے رہا ہے،
اس کا مطلب کہ اللہ عادل نہیں، اللہ کی عدالت پہ حرف آتا ہے. دوسری طرف سے جو ہے وہ مفوضہ افراد ہیں، مفوضہ ایک گروہ ہے
جو تفویض کے قائل ہے.
ہاں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات انسان کو دے دیے. مثال طور پر آپ یہ فرض کر لیں، گھڑی بنانے والا ہے، گھڑی بناتا ہے، بنانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس نے کمپنی کو دے دیا، کمپنی بھیج دیتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھڑی خود بخود چل رہی ہے، अब इन्हीं को कंट्रोल कर रहा है घड़ी को, नहीं घड़ी को उसने चाबी भर दी या मशीन उसमें डाल दिया, वो चल रही है, सेल डाल दिया वो चल रही है, अब उसका कोई अख्तियार नहीं रहा बनाने वाले का। तो ये कहते हैं कि इसी तरह अल्लाह ने इंसान को खल्क कर दिया, अब अल्लाह से कोई मतलब नहीं, अब वो जो चाहे इंसान करे। ये गोया कि अल्लाह की हुकूमत और अल्लाह के इख्तियार को एक तरह से महदूद करना है और अल्लाह के लिए के सिलसिले में शिर्क कायल होना, ये दूसरा जो
यानी फिर इसका मतलब ये है कि इंसान मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ों में जो है वो साहिब इख्तियार है और परवरदिगार का इसमें कोई इख्तियार नहीं, वो हाथ पे हाथ ना उजबिल्ला यूं इसका मतलब जी, जी, कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है और उसने सब कुछ इंसानों के हाथ में दे दिया
जी। इसके मुकाबले में जो है वो तीसरा नजरिया जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों का है, उनका नजरिया ये है कि ना जबर है और ना ही तफवीज है, बल्कि ये है कि इंसान बास चीजों में मुख्तार है और बास चीजों में जो है वो बेख्तियार। तो कायनात के मसाइल में इंसान को इख्तियार नहीं, कब सूरज निकलना है कब चांद निकलना है इसमें, लेकिन जो इंसान के अपने आमाल हैं उसमें इंसान बाइख्तियार है, मगर किस तरह से, ये इख्तियार भी अल्लाह के इरादे के तहत है, ये इख्तियार भी अल्लाह की मशीयत के तहत, यानी क्या मतलब, यानी अल्लाह जब चाहे इस इख्तियार को छीन सकता है, वरना अगर अल्लाह हमको इख्तियार ना दे तो ये फराइज और ये वाजिबात और ये मुहर्रमात के माना नहीं रहे, अल्लाह ने इख्तियार हमको दिया है इसलिए हम मुख्तार हैं, इख्तियार दिया है मगर ये इख्तियार भी अल्लाह के इरादे के तहत। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है मगर उसका इरादा कार फरमा नहीं, उसने इख्तियार मफ़ूबियत कहते हैं, इख्तियार दे दिया फिर इंसान गोया कि अलग हो गया, अब उसका
इंसान का इख्तियार अल्लाह के इरादे पर मुनहसर नहीं।
लेकिन यहाँ के ऊपर क्या है जो परवाने अहले बैत मकतब अहले बैत के मानने वालों का, ये कि हमारा इख्तियार भी अल्लाह के इरादे के तहत है, अल्लाह की मशीयत के तहत है, और जब वो चाहे इस इख्तियार को हमसे सल्ब कर सकता है, हमसे छीन सकता है। इसको ये से अकीदों कहते हैं अमर बैन अल अमरैन, और ये मुतवस्सित और मुतदिल अकीदा है कि जिसके जरिए अल्लाह की अदालत पे भी हर्फ नहीं आता।
क़िबला यहाँ पे हम इससे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, और ये जो मकतब अहल बैत के अंदर अकीदा है और अहल बैत अलैहिस्सलाम ने हमें जिस तरफ रहनुमाई की है कि ला जबर वला तफवीज बल अम्र बैन अल अमरैन, नाज़रीन इसी पे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह वक्फे के बाद, देखते रहिए पयाम रहमान।
صوت السلام.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا اور آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے جسے ہم سب پیام رحمان کہتے ہیں. ناظرین اس پروگرام میں ہم سورہ قمر کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور ہمارے مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ انسان کے اعمال, انسان اپنے اعمال میں جبر رکھتا ہے یا اسے اختیار حاصل ہے. جی قبلہ فرما رہے ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا
کہ چار منٹ ہے تاکہ ہمیں ایک سوال اور بھی کرنا ہے اور گفتگو سمیٹنا بھی ہے.
تو میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا تھا کہ تین نظریے ہوئے. ایک یہ نظریہ ہے کہ انسان مجبور ہے, دوسرا نظریہ کہ انسان مکمل طور پر با اختیار ہے, تیسرا نظریہ جو مکتبہ اہل بیت کا ہے کہ نہیں انسان با اختیار ہے لیکن اللہ کے ارادے اور مشیت کے تحت. اس لیے ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو گروہوں کو ہماری امت میں کوئی حصہ نہیں, اسلام میں کوئی حصہ نہیں ان کا, ایک جو ہے وہ جبر والوں کا اور دوسرے تفویض والوں کا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آئے کریمہ ان المجرمین فی ضلال و سعور, کہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں ہیں. بتاتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ جبریہ لوگ ہیں جو جبر کے قائل ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان مکمل طور پر با اختیار.
اچھا قبلہ, جبر کے عقیدے سے بعض حکمرانوں نے بھی بہت غلط استفادہ کیا, بالخصوص ظلم کرنے والے حکمرانوں, ظالم حکمرانوں نے, اور کہا کہ ہم اگر آج اس مسند پہ اور اس خلافت پہ یا اس حکومت پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تخت پہ تو یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں تو ہم مجبور ہیں, اس میں جو ہے وہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مقہور ہیں ہمارے.
جی بالخصوص بنی امیہ کے بارے میں کہ انہوں نے اس عقیدے کو رائج کیا, اسی بنیاد پہ انہوں نے حکومت کی.
جی قبلہ, بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اگلا سوال کرتا ہوں. قرآن مجید کی اسی سورہ کے اندر کئی آیات میں ایک آیت تکرار ہوئی ہے, بار بار آئی ہے, جس طریقے سے ایک اور آیت تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جی اس کے علاوہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ, تو یہ آیت بھی تکرار ہوئی ہے تقریباً تین چار یا پانچ مرتبہ. جی تو اس آیت کے بار بار ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے, اور اگر اس میں کوئی پیغام ہے تو آپ بیان کریں.
دیکھیں ہر سورے پر ایک روح فرما ہوتی ہے, تو اس سورے کی بھی ایک روح کیا ہے؟ سورے کی روح یہ ہے کہ پروردگار پہلے مختلف قوموں کا ذکر کرتا ہے, اپنے پیغام کا ذکر کرتا ہے, اس کے بعد جب یہ پیغام کو نہیں مانتے ہیں, اللہ ڈرا کے ان کو سمجھا کے تھک گیا, پھر ان پہ عذاب نازل کرتا ہے, اس کی بھی ایک روح ہے. یہ جو آئے کریمہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ کیسا تھا ہمارا عذاب, ہمارا ڈرانا, یعنی قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح کا ذکر کرتا ہے, اس کے بعد اللہ کو عذاب نازل کرتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ ہمارا عذاب, ہمارا ڈرانا کیسا تھا. تو یہ آئے کریمہ جو ہے بار بار تکرار جو اس کی ہوئی, اس کی اصل وجہ یہ بتانے چاہتی ہے کہ یہ آیت صرف گزشتہ لوگوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ اس وقت یا آئندہ جتنی بھی قومیں آئیں گی سب کے لیے درس ہے. یعنی کیا؟ یعنی پروردگار اپنے پیغام کو بیان کر رہا ہے قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, مختلف ذریعوں سے لوگوں تک پیغام کو اپنے پہنچا رہا ہے, اور پہنچانے کے بعد جو ہے وہ ابھی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ راہ راست پہ آتے ہیں, اگر راہ راست پہ نہیں آتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ اس عذاب, ضروری نہیں کہ عذاب جو ہے وہ جیسے پہلے طوفان آتا تھا یا پوری آبادی پلٹ دی جاتی, نہیں, مختلف شکلوں میں. اچھا تو میں یہاں پہ خلاصے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو اہم پیغام وہ یہ کہ انسان کے اعمال, جیسے اچھے اعمال انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اسی طرح سے برے اعمال کا بھی انسانی زندگی پہ اثر ہوتا ہے. یہ مختلف حادثات جو دنیا میں ہیں, یہ ممکن
ممکن ہے کہ عذاب کی شکل میں ہو جو پہلے قوموں پہ نازل ہوا کرتے تھے، لہذا ہمیں جو ہے اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنے گناہوں کے سلسلے، تمام انسانوں کو جو ہے وہ دقت کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. یقیناً ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ناظرین، پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة